السلام عليكم ورحمة الله. سلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال كلا إن معي ربي سيهدين وہ علماء یا علماء کہلانے والے لوگ کیونکہ فی الحقیقت جن صفات کے یہ مبینہ علماء ہیں قرآنی اصطلاح کے مطابق ان پر علماء کا لفظ صادق نہیں آتا اس لیے میں نے جب کہا کہ وہ علماء مان میرا خیال قرآن کریم کے اس مضمون کی طرف منتقل ہوا جس میں علم کی شرط تقویٰ رکھ دی گئی ہے اور علماء کی یہ ایک حیرت انگیز تعریف کی گئی ہے کہ انما یخشا من عباده یخشا اللہ من عباده العلماء کہ علماء تو وہ ہوتے ہیں جو خدا کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں گویا وہی ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں علماء ہی ہیں جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو علم کی ایسی تعریف کبھی دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملی ہوگی کہ علم خود تقویٰ کا نام ہے علم خدا کے خوف کا نام ہے بس رسمی طور پر تو ہمیں علماء کہنا ہی پڑتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس امت کے علماء کو علماء ہی کہہ کر مخاطب فرمایا لیکن ایک شرط کے ساتھ یہ فصاحت و بلاغت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرشمہ ہے کہ علمائی نہیں فرمایا علماؤہم فرما دیا کہ ان کی نسبت مجھ سے نہیں ہوگی دنیا کی باتیں ہوں گی دنیا کے عالم ہوں گے جہاں تک مذہبی دنیا کا تعلق ہے جہاں تک مذہبی رسوم کا تعلق ہے جہاں تک مذہبی اصطلاحوں کا تعلق ہے وہ علماء نہیں لیکن دنیا کے علم کے لحاظ سے علماء ہم انہی جیسے ان میں سے بھی علماء ہوں گے وہ بہرحال یہ اصطلاح کی ضرورت اس لیے درپیش آئی کہ قرآن کریم علم کے ساتھ تقویٰ کو باندھتا ہے اور علم کی تعریف میں تقویٰ داخل فرما دیا گیا ہے اور اس مضمون کو اور بھی ہر جہت میں اسی طرح پھیلایا گیا ہے تدبر اور تفکر کے ساتھ بھی تقویٰ کو باندھ دیا گیا ہے اور بہت سی ایسی اصطلاحیں ہیں قرآن کریم کی جو باقی دنیا کی اصطلاحوں سے مختلف ہیں بہرحال یہ علماؤہم جنہوں نے تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ بنا لیا ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق کیا تم خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے خدا کے انبیاء کی تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ بناتے ہو اور یہ رزق کا ذریعہ جو ہے یہ بھی لامتناہی ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے اس کی صفت رزاقیت ہر سمت میں جلوہ دکھاتی ہے اگر اس کے رزق کے ناپاک کو ناپاک ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تب بھی وہ رزق ختم نہیں ہوتا اور پاکیزہ ذرائع سے تو وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا ایک لامتناہی وجود ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو کہیں ختم نہیں ہوتا منکرین انکار کا رزق کھاتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں اور نئے نئے رستے ان پر کھلتے چلے جاتے ہیں اور کوئی ایک ایسی جگہ نہیں آتی کہ وہ کہیں کہ اب خدا کا رزق ہم پر بند ہو گیا ہے تکذیب کی نئی راہیں نکال لیتے ہیں اور نئے رستے رزق کے کھل جاتے ہیں چنانچہ آج کل بھی انہوں نے ایک نئی ایجاد کی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو ہم نے احمدیت کو تباہ کر دیا بالکل دم گھونٹ کے مار دیا ہے اب یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلے ہیں اور علماء اب ان کا تعاقب کریں گے امام جماعت احمدیہ بھاگ کے ہاتھوں سے نکل گیا اور اب علماء کو دیکھو کہ وہ کسی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جہاں جہاں پہنچے گا وہاں جہاں پہنچ کے احمدیت کو ہلاک کر دیں گے. اور اس طرح یہ کہہ کر بعض مسلمان حکومتوں کے پاس پہنچے, ان سے پیسے بٹورے, بعض سادہ لو عوام کے پاس جا کے اشتعال دلائے, ان سے پیسے بٹورے, اور جن کو لاہور سے کراچی تک آنے کا سفر خرچ مہیا نہیں ہوا کرتا تھا, فکر کیا کرتے تھے کہاں سے لائیں گے, دیکھیں تہذیب کے نام پر وہ لنڈن کے دورے کرنے لگے ہیں, نیو یارک کے دورے کرنے لگے ہیں, کیا کیا دنیا کی نئی نئی جگہیں دیکھنے لگے ہیں. لیکن وہی مولوی, وہی ان کی عادات, وہی خصلتیں, وہی زبان, وہی لٹریچر کے عنوانات, وہی سفلا حرکتیں, ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے. سرزمین بدل جاتی ہے لیکن عادات نہیں بدلتی. جو لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف, ان کے عنوانات اس قسم کے ہیں کہ الہامی گرگٹ, اور تمسخر کے عنوانات یہ ہیں کہ مرزا صاحب, یعنی الفاظ نقل کفر, کفر نباشد, اللہ کے نطفے سے پیدا ہو. یہ ان علماء کی زبانیں ہیں, یہ ان کے معیار ہیں تقویٰ کے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی جو شکل و صورت, ان کی حیث قضائی بالکل وہی ہے جو وہاں تھی. اور بیوقوفی کر گئے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم باہر نکل کے تعاقب کریں گے, کیونکہ پہلے تو ان کا یہ حال تھا کہ بند قلعوں میں لڑتے تھے, اور قرآن کریم نے ان کا نقشہ خوب کھینچا ہوا ہے کہ یہ جب تک دیواروں کے پیچھے سے ہو کر نہ لڑیں, ان میں جرت نہیں ہے باہر نکل کے لڑنے کی. دلائل ان کے پاس تھے نہیں, ناب ہیں. اگر دلائل ہوتے تو تشدد کی باتیں کیوں کرتے. یہ ایک بنیادی لازوال اصول ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. کبھی یہ تبدیل نہیں ہوا. ہمیشہ تشدد پر وہ لوگ اترا کرتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں رہتی. یہ انفرادی طور پر بھی ایک حقیقت ہے اور اجتماعی طور پر بھی ایک حقیقت ہے. کل بھی ایک حقیقت تھی, آج بھی ہے, اور کل بھی یہی رہے گی. جب آپس میں جھگڑے چلتے ہیں بچوں کے, اس وقت بھی یہی بات سامنے آتی ہے. جس کے پاس دلیل نہ ہو پھر مارنے پر آ جاتا ہے. پہلے گالیاں نکلتی ہیں منہ سے اور پھر پتھر شروع ہو جاتے ہیں. تو انبیاء کی تاریخ بھی اسی قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. شروع میں ذرا نرم بات کرتے ہیں, سمجھانے کی باتیں بھی کرتے ہیں, دلیل سے بھی بظاہر ان کا رستہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بھیا تم باز آنے والے نہیں, تمہاری ایسی تیسی تمہیں ہم گالیاں دیں گے, تم پر تمہارے بائیک آٹ کریں گے, اور زندگی تم پر حرام کریں گے. اور پھر جب سب کچھ نہیں رہتا باقی, پھر قتل کے فتوے, پھر مرتد کی سزا قتل, ان باتوں پر آ جاتے ہیں. سارے انبیاء کی تاریخ میں دیکھیں, کبھی انبیاء نے دین چھوڑنے والوں کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگایا. اور بلا استثناء تمام انبیاء کے مخالف بالآخر قتل کے فتویٰ, مرتد کی سزا قتل کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے. قرآن کریم بھرا ہوا ہے ان کی تاریخ سے. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس کے اوپر مخالفت کا انجام تشدد پر نہ ہوا, اور تشدد بھی پھر انتہائی قسم کا, جلا کر مارنا, مخالف سمتوں سے اعضاء کو کاٹ دینا, اذیتیں دے دے کر ہلاک کرنا, بیویوں کو خامدوں سے الگ کر دینا, خامدوں کو بیویوں سے جدا کر دینا, ہر قسم کے جو مظالم کے رستے سوچے جا سکتے ہیں, یہ دشمن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کوئی نہیں ہوتی. اور اس کے مقابل پر اہل حق کا یہی اعلان ہوتا ہے, لیحیا من حیام بن بینا, کہ زندہ رہنا ہے تو دلیل سے زندہ رہ کے دکھاؤ. کیونکہ تقدیر یہی ہے خدا تعالیٰ کی کہ وہی زندہ رہے گا جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے, اور کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکتا. بس ان کا تشدد کی باتیں, ان کا گالیوں پر اتر آنا, ان کا قانون کے سہارے ڈھونڈنا, بجائے اس کے کہ ایسی فضا سازگار کریں کہ تبادلہ خیالات زیادہ کثرت سے ہو, شریفانہ ماحول میں ہو, انسانی سطح پر ہو, یہ ایسی فضا پیدا کرتے ہیں کہ کوئی تبادلہ خیالات سن ہی نہ سکے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس وقت شور مچا دیا کرو، باتیں نہ سنا کرو، کیونکہ جب باتیں سنو گے تو دل پر اثر پڑ جائے گا۔ تو وہ سارے حربے جو پہلے انبیاء کے زمانے میں ان کی مخالفت میں دشمن استعمال کیا کرتا تھا، وہ تمام حربے پاکستان میں ان علماء نے جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کیے اور کر رہے ہیں، اور یہ حربے کمزوری کے سوا کوئی قوم استعمال نہیں کیا کرتی، ہمیشہ وہی قومیں یہ حربے استعمال کرتی ہیں جن کے پاس دلیل کی طاقت نہ ہو اور تشدد کی طاقت ہو، اور یہ ایک غیر مبدل اصول ہے، اس کو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا، منطقی لحاظ سے بھی تبدیل نہیں کر سکتا، واقعاتی لحاظ سے بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس دلیل کی طاقت ہے وہ تشدد استعمال نہیں کرے گا، اور جس کے پاس دلیل کی طاقت نہیں ہے وہ، اگر اس کے پاس طاقت ہو دوسری تو وہ تشدد استعمال کرتا ہے اور باز نہیں آتا۔ تو جب یہ کر بیٹھے ہیں تو ان کی کمزوری تو باہر ظاہر ہو جانی چاہیے ان کے اوپر۔ اب جو رستہ توڑا کر باہر کی طرف بھاگے ہیں جہاں تشدد چل نہیں سکتا تو مار کھائیں گے، بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ کمزور آدمی کا اپنا قلعہ توڑ کر خود باہر نکلانا اور ایسے میدان میں پہنچ جانا جہاں اس کے لیے شکست ہی مقدر ہے صرف، کیونکہ اگر دلیل پہلے ہوتی تو پھر ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تشدد کی۔ جب دلیل نہیں ہے تو بے دلیل باہر نکل کے ذلیل کیوں ہوتے ہیں؟ پھر بے وقوفی ہے ان کی، ان کو پتہ نہیں لگا خود کہ ہم کیا حرکت کر بیٹھے ہیں۔ ویسا ہی ایک لطیف ہے جیسے ایک گدھے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک زمیندار کے سہن کے باہر گدھا بندھا ہوا تھا، اور اتنے میں ایک بھیڑیا آ گیا۔ بھیڑیے کے آنے پر مرغا بول پڑا، دوسرے جو جانور تھے انہوں نے شور مچایا، چنانچہ زمیندار لٹھ لے کر باہر نکلایا، اور زمیندار کو دیکھ کر آخر وہ بھیڑیے کو بھاگنا پڑا۔ گدھا بیچارہ سمجھا کہ مجھ سے ڈر کے بھاگا ہے، چنانچہ رستہ توڑا کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا جو انجام ہونا تھا وہ ظاہر ہے۔ تو جب دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں ہے ایسی جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے لیحی من حیام بینا، وہی زندہ رہے گا جو دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جس کے پاس نہیں ہوگی اس کے متعلق فرماتا ہے لیحلک من حلک عن بینا۔ دوسری بات بھی سن لو، جو بغیر دلیل کے لڑنے نکلتے ہیں وہ لازماً ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ ہلاکت سے دلیل بچایا کرتی ہے۔ تو یہ جن کا نقشہ ہو وہ نکلے ہیں تعاقب کرنے کے لیے، جماعت احمدیہ کو تباہ کرنے کے لیے، دیکھیں تو صحیح کہاں چل کے دیکھ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ کو جب دلائل کی جنگ لڑنے کی کھل میسر ہو جہاں، وہاں تو قریب نہیں پھٹک سکتے یہ خدا تعالیٰ کی فضل کے ساتھ۔ حیثیت ہی کوئی نہیں ان کی، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے گالیوں کے اور گند کے، اور اپنے آپ کو کھول رہے ہیں ایسی دنیا میں جہاں کے مزاج ہی مختلف ہے، آزادی ضمیر کی وجہ سے، تہذیب کی ترقی کی وجہ سے، بعض قسم کی حرکتیں وہ دیکھتے ہی وہ رد کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں جانوروں والی حرکتیں۔ اور وہ پاکستانی جو باہر بس گئے ہیں ان کی ایک بڑی بھاری اکثریت اب وہ نہیں ہے جس قسم کی وہاں سے نکلی تھی، ان کو بھی عادتیں پڑ چکی ہیں اس قسم کی، وہ حیران ہوتے ہیں خود اپنے مولویوں کو دیکھ کر۔ اور ایک بڑی بھاری تعداد ان علماء کی وجہ سے جماعت کی طرف متوجہ ہو گئی، جب ان کے جلسے سنتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا زبان ہے، یہ کیا دلیلیں ہیں، اس طرح تم احمدیت کو شکست دو گے؟ اور بجائے اس کے کہ علماء کی باتیں سن کر جماعت سے متنفر ہوں، ایک بڑا طبقہ ان میں جماعت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سنچ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب سے یہ انہوں نے حرکتیں شروع کی ہیں باہر نکل کے جماعت کا مقابلہ، اس کثرت سے پاکستانی احمدی، پاکستانی غیر احمدی احمدیت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ بعض تلاش کر کر کے احمدیوں کو پہنچتے ہیں کہ بھی ہمیں تو لوگ یہ بتا رہے ہیں تمہارے متعلق، بتاؤ کیا بات ہے، کیا قصہ ہے۔ ہر سطح پر جہاں داعی اللہ بننے میں لوگوں نے سستی کی تھی، وہاں ان مولویوں کی کوششوں کے نتیجے میں جن کو تبلیغ کرنی ہے وہ خود پہنچ رہے ہیں احمدیوں کے پاس، ان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے داعی اللہ بنا رہے ہیں۔ چنانچہ مجھے روزمرہ ایسی اطلاعیں ملتی ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، پتہ لگا ہمیں احمدیہ ہمیں پکڑ لیا، بتاؤ ہمیں کچھ کیا مذہب ہے، کیا بات ہے، کیا اختلاف ہے، ہمارے گھر پر آئے ہم سے پوچھا، مجلس میں ملے ہم سے پوچھا۔ تو جو تبلیغ نہیں کرتے تھے ان سے تبلیغ کروائی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، نیا ولولہ پیدا ہو رہا ہے، علم کا ایک نیا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ ہمیں لکھتے ہیں کہ یہ اعتراض ہیں تو لٹریچر کی ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ خلا ہیں، اس قسم کا لٹریچر تیار ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لٹریچر کی تیاری کی طرف غیر معمولی توجہ پیدا ہو گئی ہے، اور ہر زبان میں یہی حال ہے۔ کثرت کے ساتھ ترکی زبان کے جاننے والے، یوگوسلاوین جاننے والے، اٹیلین جاننے والے، جرمن جاننے والے، ہر زبان کے بولنے والے یہ بھنک سن چکے ہیں کہ کوئی واقعہ گزر رہا ہے۔ کچھ احمدیت کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں پاکستان میں، کچھ اس کے نتیجے میں، کچھ علماء کے شور کے نتیجے میں، کچھ حکومت پاکستان نے جو لٹریچر تقسیم کروایا اس کے نتیجے میں، اور یہ بھی لوگ بڑے تعجب سے مجھے لکھ رہے ہیں کہ ہم ایمبیسیز میں، مختلف سفارت خانوں میں مختلف بڑے بڑے افسروں کو جب ملنے جاتے ہیں تو ان کو سب پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے۔ اس کثرت سے جماعت کا پروپیگنڈا ہوا ہے دنیا میں کہ آپ ارب ہا ارب روپیہ بھی خرچ کرتے تو کبھی اتنے عظیم الشان، اتنے وسیع پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عربوں کو جو توجہ پیدا ہوئی ہے وہ حیرت انگیز ہے، اور مختلف طبقات کو جو پہلے بالکل خالی تھے ہماری تبلیغ سے، بعض قومیں ہیں جو خالی تھیں، ان طبقات کو، ان قوموں کو توجہ پیدا ہو گئی ہے خدا کے فضل سے، اور ایک عجیب ایکسائٹمنٹ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے احمدیوں میں۔ اب تو یوں کہتے ہیں کہ اب جلدی ہو، جو کچھ بھی ہونا ہے، ہمیں ہمارا علم بڑھے، ہمیں کتابیں زیادہ ملیں، نئے نئے ذرائع ہاتھ آئیں، اور ایکسائٹمنٹ کی حالت میں ذہن پھر تدبیریں بھی بڑی سوچتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر جو لوگ خاموش طبیعت کے تھے ان کے ذہن میں کوئی ترکیب آیا ہی نہیں کرتی تھی، اب خط آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں اللہ ان کو سجھاتا ہے کہ پڑھتے ہوئے مزہ آ جاتا ہے۔ ہر آدمی دنیا میں کونے میں بیٹھا ہوا تدبیر کر رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح ان کو شکست دی جائے، کس طرح ان سے اس ظلم کا نیکی کے نتیجے کے ذریعے سے انتقام لیا جائے، کس طرح ان کو ہر میدان میں مایوس اور نامراد کر دیا جائے۔ اور ساری جماعت، دنیا کا جو احمدی ذہن ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے ہی چمکا ہوا ہے اور سیکل ہے، اس کی ترکیبیں یہاں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کا نام خلافت ہے۔ تمام جماعت کا اجتماعی فکر، تمام جماعت کا اجتماعی دل، تمام جماعت کی اجتماعی قوت، تمام جماعت کے اجتماعی احساسات اور ولولے، جب یہ ایک دماغ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب ایک دل میں دھڑکنے لگتے ہیں، جب ایک خون کی رگوں میں دوڑنے لگتے ہیں، تو اس کا نام خلافت ہے۔ یہ چیز بنائے سے نہیں بن سکتی، کوئی مصنوعی ذریعہ خلافت پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو نبوت کے ذریعے خلافت کو جاری کرتی ہے، اور پھر ایک وجود بنا دیتی ہے لاکھوں کو، جو کروڑوں بھی ہو جائیں تو ایک وجود رہتے ہیں، اور ان کی ساری استعدادیں پھر اکٹھی ہو کے مجتمع ہوتی ہیں ایک مرکز پر، اور پھر مزید سیکل ہو کر دعاؤں کے ساتھ چمک کر پھر وہ انتشار اختیار کرتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ ایسی جماعت کو یہ لوگ ہرانے کے لیے نکلے ہیں جب اپنے محفوظ قلعوں میں بھی لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، قوانین کی دیواریں کھڑی کر لیں اپنے ارد گرد، اور اس کے باوجود روتے رہے اور آج تک رو رہے ہیں کہ پھر بھی ہم احمدیت کی دست برد سے محفوظ نہیں رہے، ہماری دیواروں میں دراڑیں ڈال دی ہیں ان لوگوں نے، آج بھی تبلیغ جاری ہے اسی طرح، آج بھی ڈیفائی کر رہے ہیں ایک عامر کے احکام کو، آج بھی اپنے اسلام پر برملا عمل کر رہے ہیں، یہ اعلان بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جن کی قلب بندوں کا یہ حال تھا، उनको सूझी क्या कि वो दीवारें तोड़कर खुद निकल आए हैं। उनके तो मुकद्दर में मार और फिर मार और फिर मार है, लेकिन जमात अहमदिया की मार वो मार नहीं है जैसी तुम समझते हो कि मार हुआ करती है। हमारी मार तो ये होगी कि जितना तुम अहमदियों को कम करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे जिगर गोशों में से हम अहमदी पैदा करके दिखाएंगे। तुम्हारे दिल के टुकड़े तुम्हारी छातियों से निकल निकल कर हमारी छातियों में जगह ढूंढेंगे। इस तरह अहमदियत खुदा के फजल से फैलेगी। ये है अहमदियत का इंतकाम। तुम्हारी क्या मजाल है जमात अहमदिया का मुकाबला कर सकते? और हर तरह से तुम्हारी हर कोशिश एक बिल्कुल बरक्स नतीजा पैदा करती चली जा रही है। खिलाफत से जमात अहमदिया को पहले भी मोहब्बत थी, पहले भी अतात के रंग में रंगीन थी, लेकिन जितना तुम दुख देने में बढ़ रहे हो उतना इनकी मोहब्बत एक नए दौर में दाखिल, एक नए इनकलाबी दौर में दाखिल होती चली जा रही है। पहले भी खुलफा तहरीक किया करते थे, जमात हमेशा उन तहरीकात पर लब्बैक कहती थी, कुर्बानियां दिखाती देती थी, कभी भी तहरीकात को नाकाम नहीं होने दिया। लेकिन अब तो बिल्कुल और ही मंजर मुझे नजर आ रहा है। अब तो यूं लगता है जैसे मुंह से बात निकली तो कहते हैं कि मिट्टी नहीं लगने देनी उसको, सर आंखों पर उठाते हैं, दिल में बिठाते हैं। और मेरी बहुत वसी बुलंद तवक्कोआत हैं आपसे, लेकिन हर दफा मेरी तवक्कोआत से बढ़कर आप मोहब्बत और अतात का सलूक करते हैं। ये बरकतें कौन पैदा कर सकता था जमात में? महज अल्लाह का फजल है। और ये तुम्हारी कोशिशों को नाकाम दिखाना है खुदा ताला ने, उनको तुम्हारे दिलों की हसरात बनाना है, इसलिए खुदा ताला ये पाक तब्दीलियां पैदा करता चला जा रहा है। इसलिए निकलो, शौक से निकलो, तमाम दुनिया में निकलो। जहां जहां तुम जाओगे खुदा की कसम वहां वहां अहमदियत का पौधा पहले से ज्यादा शान के साथ बढ़ने और फूलने लगेगा और फलने लगेगा, एक के हजार होते चले जाएंगे। हमारी ये तकदीर तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमें बता चुके हैं, वो मकबूल दुआओं की सूरत में जाहिर हो रही है। एक से हजार होवें, बाबरगो बार होवें, हक पर निसार होवें, मौला के यार होवें, ये है हमारी जमात की तकदीर। अगर है जोर लगता है तो बदल के दिखा दो, कभी तुम इसको बदल नहीं सको। ये तहरीक जो मैंने अभी पीछे की थी, पिछले गुज़श्ता से पैदास्ता जुमा में प्रेस के लिए, मैंने जैसा कि मैंने बयान किया है, मुझे बड़ी बुलंद तवक्कोआत हैं अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया से। और एक ये मुशाहदा की बात है, ये कोई महज नज़रियाती बात नहीं। जितना मुशाहदा मुझे है तफसील के साथ अहमदियों के दिलों में झांकने का, सारी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सकता हो कि इस तरह लाखों आदमियों के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है और मैं उनकी दिल की कैफियत को जानता हूँ। कोई निज़ाम ही नहीं है जैसा कहीं और, तो पता किस तरह किसी को लगे। उनके रस्मी ताल्लुकात, उनके रस्मी आपस के वास्ते, ख़तों के दावत भी हो तो सेक्रेटरियों के ज़रिए लाखों ख़तों में से शायद 10 का पता चले किसी को कि क्या आया था और क्या लिखा था। सब ढकोसले हैं, बनावटें हैं। एक निज़ाम खिलाफत है जो खुदा के फजल से एक ज़िंदा और फ़ाल ताल्लुक़ रखता है जमात अहमदिया से, और जमात अहमदिया है जो ज़िंदा और फ़ाल ताल्लुक़ रखती है अपने निज़ाम खिलाफत से। अपने दिल के सब हाल बयान करते हैं, इस तरह बाप से बेटा बयान करता है उससे भी ज़्यादा बेतकल्फ़ी के साथ, जिस तरह माँ से बेटी खुल जाती है उससे भी ज़्यादा बेतकल्फ़ी और एतमाद के साथ अपने सारे दिल की बातें खोलते हैं, उनको मशवरे लेते हैं, हालात बयान करते हैं, दुआओं के लिए लिखते हैं, दुआएं करते हैं। निज़ाम खिलाफत तो एक अजीब चीज़ है, कोई बाहर की दुनिया वाला तसव्वुर कर ही नहीं सकता। जितना चाहे जोर लगा के देख ले, उसका तसव्वुर निज़ाम खिलाफत के कदमों तक भी नहीं पहुंच सकता। अहमदी हैं जिनके जो जिनमें निज़ाम खिलाफत वारदात की तौर पर राइज है, एक जारी सिलसिला है ज़िंदगी का। इसलिए आप जानते हैं ये ज़ुबान या मैं जानता हूँ, और वो खुदा जानता है जिसने ये अताएँ की हम पर, बेशुमार एहसानात फरमाए हैं, हमारे गैर को इसकी खबर नहीं हो सकती। बस जब मैंने तहरीक की तो 1.5 लाख पाउंड की तहरीक की प्रेस के लिए, और वो भी ज़रूरत, दरअसल अहमदियत की फतह का एक निशान था। इनकी कोशिशें, इनकी जिद्दोजहद, मुखालफाना जिस कदर भी ये ज़ोर मार सकते थे, उसका नतीजा ये निकला कि इस कसरत के साथ लिटरेचर की तलब पैदा हुई। अब हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि आम जो रस्मी ज़राएँ हैं उनके ज़रिए हम इस ज़रूरत को पूरा कर सकें। ہر روز نئے خیالات دل میں اٹھتے ہیں، ہر روز نئے نئے مضامین اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ساری جماعت کے اجتماعی دماغ کو، اور اس کے نتیجے میں جس طرح ہمیں پہنچنا چاہیے لوگوں تک، اس کے لیے لازمی تھا کہ ہم اپنا ایک جدید پریس، اگر پریس نہیں تو جدید کمپیوٹر سے کتابت کا نظام اپنا اختیار کر لیں۔ مجھے زیادہ دیر اسی میں لگا کرتی ہے، میں نے زیادہ یہ سوچ کر کہ پہلے یورپین تحریک ہے اور بہت غیر معمولی جماعت نے قربانی کی ہے، 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی تحریک کی تھی، اور یہ تو یقین تھا کہ 1.5 لاکھ پورا ہو جائے گا، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ اس تیزی سے جماعت اس طرح فدائیت کے ساتھ پیش کرے گی کہ ابھی 2-3 ملکوں کا بھی پورا چندہ نہیں ملا اور اللہ تعالیٰ کے یعنی وعدے نہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1,07,000 پاؤنڈ کے وعدے ہو چکے ہیں۔ صرف انگلستان کے امیر صاحب نے، لندن کے امیر صاحب نے لندن کی جماعت کی طرف سے 50,000 پاؤنڈ کا وعدہ کیا، اور اس میں سے تفصیلی انفرادی وعدے اب تک 34,000 پاؤنڈ کے مل چکے ہیں، اور ابھی لندن کی بھاری اکثریت باقی ہے حصہ لینے والی۔ اور انگلستان کی جماعتوں کو چونکہ خطبہ دیر سے پہنچا، ابھی وہاں سے پوری رسپانس شروع نہیں ہوئی، اور ان کے بھی غالباً 14,000 پاؤنڈ کے صرف ابھی تک آئے ہیں وعدے، اور صرف انگلستان کے ہی گویا کہ 64,000 پاؤنڈ کے وعدے ہو چکے ہیں، اور باقی جیسا کہ میں نے بیان کیا ابھی آنے والے ہیں۔ امریکہ پڑا ہوا ہے، کینیڈا پڑا ہوا ہے، پاکستان پڑا ہوا ہے، بہت سے گلف کے علاقے خالی پڑے ہوئے ہیں ابھی تک، آسٹریلیا ہے، انڈونیشیا ہے، تمام افریقن ممالک ہیں۔ تو ابھی تو جماعت کا ایک بہت ہی معمولی جز ہے جس نے حصہ لیا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے 1,00,000 پاؤنڈ سے اوپر وعدے ہو چکے ہیں، اور وصولی بھی تیزی کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اس لیے اس میں تو کوئی وہم کا سوال ہی کوئی نہیں کہ 1.5 لاکھ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ 1.5 لاکھ بھی پورا ہوگا، اور آگے جو یہ فکر تھی کہ اس کے رننگ ایکسپنسز، ماہانہ اخراجات کیسے چلیں گے، وہ بھی انشاءاللہ مزید تحریک کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی تحریک سے ہی اللہ تعالیٰ ان کا بھی انتظام فرما دے گا۔ تو یہ ساری برکتیں ہیں اسی مخالفت کی، یعنی ویسے تو اللہ کے فضل کی برکتیں ہیں، مگر مخالفت نے بھی ایک حصہ لیا ہے اس میں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نام پر آپ کو دکھ دے کر رزق کما رہے ہیں اور ہمارا رزق نہ ساتھ بڑھ رہا ہو۔ اس لیے ہمارا رزق تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، جب یہ اپنا ناپاک رزق بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا پاک رزق بڑی شدت کے ساتھ بڑھانے لگتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ رزق کی دوڑ میں اللہ تعالیٰ جماعت کے طیب رزق کو ان کے غیر طیب رزق سے پیچھے رہنے دیں، اس رزق نے آگے آگے ہی بڑھنا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اب ایک حصہ رہتا ہے اس سلسلے میں جس کی میں تحریک کرنی چاہتا ہوں، اور وہ ہے اچھی قسم کے ٹائپسٹس کا وقف کرنا۔ یہ جو کمپیوٹرائز پریس نہیں کہنا چاہیے، جو لکھنے کا نظام ہم خرید رہے ہیں ٹائپنگ کا، اس میں دنیا کی تقریباً تمام زبانیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں کور ہو جائیں گی، اور جاپانی بھی، انڈونیشین بھی، فنش بھی، رشین بھی، اٹیلین، اردو، ہندی، گرمکھی، ہر چیز اس میں کور ہو سکتی ہے، اور نہایت اعلیٰ ٹائپ ہے، اور کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی اس میں سہولت، سیٹنگ کی، غلطیاں نکالنے کی، ہر چیز موجود ہے، اور معمولی سی رقم مزید خرچ کرنے پر ایک پوری زبان، نئی زبان کا کے لیے جو مشینری کی ضرورت ہے وہ ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس میں ہمیں اب اچھے کارکنوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان سے ہم نے جو جائزہ لیا ہے ماہرین سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اس قسم کے ٹائپ میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان جانتا ہو، ہم سے یہ فن سیکھ لے اور ہم خود سکھا دیں گے اس کو، کسی زبان کا بھی ٹائپسٹ ہو، صرف وہ لیٹرز سے جو حروف لکھے ہوتے ہیں ان سے شناسائی کر لے, اور اس کو زبان کے معنی آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہاں بیٹھے جو ہم آدمی ٹرین کر لیں گے وہ فنش زبان میں اس کو دیں کتابیں, وہ تبھی بھی ٹائپ کر لیں گے, رشین زبان میں دیں تبھی بھی ٹائپ کر لیں گے, اور کم و بیش اسی رفتار کے اوپر وہ کام نکال سکتے ہیں. حروف کی شناسائی بس اتنی کافی ہے. تو اس کے لیے بہرحال جماعت احمدیہ کے اندر یہ ہمیشہ دونوں پہلو متوازن رہے ہیں. انفس یعنی نفوس کی قربانی اور اموال کی قربانی, اور یہ ایسی جماعت ہے جس میں یہ توازن بھی اس کے ایک امتیاز کی علامت ہے. یعنی کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جماعت احمدیہ میں مالی قربانی کی تحریک کی گئی ہو اور وہی کافی سمجھی گئی ہو. جان کی قربانی, وقت کی قربانی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ تمام اقدار کی قربانی ساتھ چلتی ہے, اور یہی متوازن شکل ہے روحانی جماعتوں کی جو قرآن کریم پیش کرتا ہے. اگر یہ چیزیں ساتھ نہ ہوں تو پھر تو مرسنری اس قسم کے لوگ بن جائیں, یعنی پیسے کے ذریعے کام چلانے والے یا پیسے کے ذریعے اپنی خدمات پیش کرنے والے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو کہ روح ہے جماعت کی کہ وقت ساتھ چل رہا ہے, وقت کا وقت خواہ وہ جزوی ہو خواہ وہ ساری عمر کا ہو, اس کے نتیجے میں ایک مخفی دولت ہے جماعت کی جو اعداد و شمار میں ظاہر کی نہیں جا سکتی. کروڑوں روپیہ کا اگر چندہ ہے تو کروڑ ہا کروڑ روپے کا وقت ہے جماعت احمدیہ کا, اور ان کی صلاحیتیں ہیں جو دنیا کے معاوضے کے بغیر استعمال ہو رہی ہیں. اگر ان ساری صلاحیتوں کو آپ خریدیں تو کم سے کم 3 گنا زیادہ روپے کی ضرورت ہے, اور یہ جو میرا اندازہ ہے یہ محفوظ اندازہ ہے. بس جماعت احمدیہ تو نیکیوں کا ایک آئس برگ ہے جس کا 1/3 ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور 2/3 سمندر میں چھپا ہوا ہوتا ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بس اتنی سی چوٹی ہے, حالانکہ قانون قدرت نے اس کا 2/3 حصے کو چھپایا ہوا ہوتا ہے نظر سے. تو بعض لوگ بدیوں کے آئس برگ ہوتے ہیں, وہ جتنا ظاہر کرتے ہیں اس سے زیادہ بدیاں دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے ما تخفی صدورہم اکبر, ایسے لوگوں کے دلوں نے جو بدیاں چھپائی ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں جو منہ سے بول رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ نیکیوں کے آئس برگ ہوتے ہیں, وہ خدا کی راہ میں جتنا پیش کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے جو مخفی طور پر دے رہے ہوتے ہیں, اور دنیا کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا ہوا کیا ہو رہا ہے. چنانچہ جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ میں ہر خدمت میں یہ حصہ ایک نمایاں حصہ ہے جو دراصل برکتوں کو ضامن ہے. اور علاوہ اس وقف کے ساری جماعت مسلسل اپنے وقت کو خرچ کر رہی ہے خدا تعالیٰ کی خاطر, اور ان انگنت قطرات کی ہر لمحہ ہونے والی یا ہر روز ہونے والی قربانیوں کو اگر آپ شمار کر لیں اور کنورٹ کر لیں پیسوں میں تو جماعت ایک بہت ہی عظیم الشان دنیا کی طاقت کے طور پر ابھر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ روب کھاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے جماعت کے پاس, اور احمدی بیچارے سادگی میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑی غریب جماعت ہیں ہمارے پاس کہاں سے پیسہ. بھی تم کہاں سے غریب جماعت ہو گئے, تمہاری ساری مجموعی طاقت جو ہے وہ ایک عظیم طاقتور جماعت کی طاقت ہے, اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تمہارا ضامن ہے, خدا کی رحمت اور حفاظت کا سایہ تمہارے سروں پر ہے. تم سے زیادہ امیر جماعت دنیا میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا, اس لیے کہا کرو کہ ہاں ہم ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. ہمارے پیچھے تمام دنیا کے خزانوں کے مالک کی طاقتیں بھی شامل ہیں. دنیا کے سب سے قوی ہستی بلکہ کائنات کی سب سے قوی ہستی, وہ جو قوتوں کا سر چشمہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا, وہ ہماری پشت پناہی کر رہا ہے. اس لیے ہم نہ غریب جماعت ہیں نہ کمزور جماعت ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے لازماً آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. کوئی دشمن نہیں پیدا ہوا نہ ہوگا آپ کے دیکھنے میں, نہ آپ کی اولادیں ایسا دشمن دیکھیں گی جو آپ پر غالب آ سکے یا آپ کی اولادوں پر غالب آ سکے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, قیامت تک یہی ہے تقدیر خدا کی جو جاری ہو چکی ہے اور جاری رہے گی. آپ نے بہرحال بڑھنا ہے, ہر حالت میں بڑھنا ہے, دکھوں میں بھی بڑھنا ہے, سکھوں میں بھی بڑھنا ہے, اندھیروں میں بھی بڑھنا ہے, روشنیوں میں بھی بڑھنا ہے. تکلیف میں بھی بڑھنا ہے, راحت و آرام میں بھی بڑھنا ہے. بڑھنا آپ کا مقدر ہے, اور یہ وہ مقدر ہے جسے دشمن آپ تبدیل نہیں کر سکتے. بس وقت کی یہ چھوٹی سی تحریک بھی میں کرتا ہوں کہ جو اگر وہ کوئی ایسے دوست ہوں جو ٹائپ کا کام جانتے ہوں اور بے شک ریٹائر ہو چکے ہوں, ان کے اندر خدا تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہو محنت کی, تو ایسے دوست وقف کریں اور ان کو پھر ہم ٹریننگ دیں گے خود. اور میرے ذہن میں یہ نقشہ ہے جس قسم کا کام جماعت کا پھیل رہا ہے لٹریچر میں, کہ ہمیں 8 گھنٹے کی شفٹ کی بجائے بہت جلد 24 گھنٹے کی شفٹ کے طور پر 24 گھنٹے کام لینا پڑے گا اس مشین سے. تو کم از کم ہمیں 3 شفٹیں چاہیے کہ ایک ٹائپسٹ آئے تو جگہ چھوڑے تو دوسرا اس کی جگہ آ جائے, پھر اس کی جگہ تیسرا آ جائے, اور اس طرح 3 یا 4 یا جتنی دیر بھی ہم معلوم کر لیں گے کہ زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کوئی شخص ٹائپ کر سکتا ہے, اتنے آدمی ہم رکھیں. ضروری نہیں کہ 8 گھنٹے کی شفٹ ہی ہو. اگر 3 گھنٹے میں بھرپور کام ملتا ہے تو 3-3 گھنٹے کے بعد بدلنا پڑے گا. تو ہمیں ایک ٹیم چاہیے, اور ایک کمپیوٹر کے ماہر کی ٹیم, ماہر کمپیوٹر کا ماہر بھی چاہیے جو اوور آل نگرانی کرے اس کی. اور اللہ کے فضل سے پھر دیکھیں آپ کہ کس طرح ساری دنیا میں لٹریچر پھیلتا ہے. اب آپ تیاری کریں اپنی دعوت اللہ میں بھرپور حصہ لینے کی. پہلے جو یہ شکوے ہوا کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے, وہ دینے کے لیے بہت کچھ خدا نے تیار کروا دیا ہے اور ہو رہا ہے. بس اب آپ تبلیغ شروع کریں, جس قوم کا آدمی آپ کو ملے گا انشاءاللہ اس قوم کا لٹریچر آپ کو مہیا کر دیا جائے گا. جس قوم کی زبان جاننے والا آدمی ملے گا اس قوم کی کیسٹ بھی مہیا کی جائے گی, اس قوم کی ویڈیو بھی مہیا کر دی جائے گی. اور خدا کے فضل سے ان چیزوں کا ابھی سے, حالانکہ ابھی آغاز ہے, بڑا بہت ہی اچھا پھل ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے, اور بیتوں میں ساری دنیا میں بہت نمایاں اضافہ ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ